بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی نو صفتیں بیان کی گئی اور ان میں سے تین صفتوں سے متعلق کچھ تفصیل اور تشریح پیش کی گئی. پہلی صفت تو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام باوجود ایک فرد ہونے کے ایک بڑی جماعت کے برابر تھے، ایک امت تھے. جتنی فضیلتیں ایک امت رکھتی ہے وہ فضیلتیں تنہا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اپنے اندر رکھتے تھے. دوسری ہے قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانے والے. جیسے بتایا گیا کہ جو حکم ہوا سخت سے سخت ہر حکم کو پورا کیا اور اللہ سے نہ تفصیل پوچھی نہ کوئی وضاحت مانگی، بس حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. آگے فرمایا حنیفہ، وہ حنیف تھے تمام باطل دینوں سے، باطل خیالات سے اپنا رخ موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کرنے والے تھے. ولم یکو من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ چوتھی صفت اور چوتھی بات ہے جو اللہ نے فرمائی، اور اسی کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے ستارہ پرستوں سے گفتگو کی، ان سے مناظرہ کیا اور بت پرستوں سے بات کی، بحث کی اور ان کو ایسی ایسی دلیلیں دی کہ وہ لاجواب ہو گئے. اور بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے لگے، لیکن اللہ نے وہاں بھی مدد کی. تو جو بت پرستوں سے بات کی تو وہاں یہ بات کہی فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جو معبودان باطلہ ہیں، بت ہیں، یہ سارے معبودان باطلہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین، سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ نے رب العالمین کی آٹھ صفتیں اور آٹھ کام بتائے. اور پہلی بات تو سیدنا ابراہیم نے یہ بتائی جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، پس وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں یہدین کا معنی ہے کہ جو جس مخلوق کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اپنی وہ ضرورت سمجھاتا ہے کہ اسے کہیں سے درس لینے کی، سبق لینے کی ضرورت نہیں۔ کہ اگر پرندہ ہے تو اسے اپنی ضروریات معلوم ہے، اگر جانور ہے، جانوروں میں بھی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت پوری کرنے کا اللہ نے علم بھی دیا ہے اور قدرت بھی دی ہے۔ یہی بات اللہ نے دوسری جگہ بتائی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بھلا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کو کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے یہاں چار مثالیں دی ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ عربوں سے خطاب ہو رہا ہے اور عربوں کے سامنے یہ چار چیزیں ہمیشہ رہتی تھیں۔ اونٹ کے ساتھ دن اور رات رہتے تھے، اون کے بغیر ان کا سفر نہیں ہوتا تھا، اور اونٹنی کا دودھ پیتے، ذبح کر کے اون کا گوشت کھاتے، اون سے ان کی بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ تو وہی مثال اللہ نے دی جس کے ساتھ وہ ہمیشہ تعلق رکھتے تھے۔ اور عرب جب جنگل میں پہنچتے، اوپر آسمان ہوتا، نیچے زمین ہوتی، دائیں بائیں آگے پیچھے پہاڑ ہوتے۔ تو اللہ نے یہ چار باتیں بتائی، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے کیسے ان کو بلند کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ عرب چونکہ وہ سفر زیادہ کرتے، جنگلات میں چلتے پھرتے، تو ہمیشہ ان کے اوپر آسمان، یعنی آسمان کو دیکھنے کا اور آسمان کے تحت رہنے کا ان کو زیادہ موقع ہوتا۔ وہ شہروں میں، گھروں میں کم رہتے کہ اوپر نگاہ اٹھائی جائے تو چھت نظر آئے، ایسا ان کو کم اتفاق ہوتا۔ وہ باہر زیادہ رہتے کہ ہمیشہ ان کو آسمان نظر آتے رہتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے ان کو بلند کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ حقیقی مقدار کیا ہے، مسافت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کتنی بلندی پر ہے۔ اور عظیم الشان بلندی ہے، لیکن کہیں کوئی ستون نہیں، اور کہیں کوئی پورے آسمان میں جو لاکھوں میٹر، کروڑوں میٹر لمبا ہے، جس کی کوئی انتہا مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو پورے آسمان میں کہیں کوئی دراڑ نہیں، شگاف نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ الم ترو کیف خلق سبع سماوات طباقا، کیا نہیں دیکھتے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے تہ بتہ سات آسمان بنا دیے۔ سبع سماوات طباقا، تہ بتہ، یعنی ایک بات دیگر، ایک آسمان ہے، آسمان دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے اوپر ایک ہے، اس سے اوپر ایک ہے، ایسے سات آسمان اللہ نے بنا دیے۔ سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اے مخاطب، کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی خلل، کوئی خرابی؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ نگاہ کرو پھر دیکھو کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی خلل نظر آتا ہے، کوئی خرابی نظر آتی ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ایک دو بار نہیں، ثم ارجع البصر كرتين، بار بار دیکھو، جتنی بار دیکھنے کی مرضی ہے اتنی بار دیکھو. کرتین، ینقلب الیک البصر خاسیا، نگاہ تمہاری طرف ناکام لوٹ کر آئے گی، نامراد ہو کر لوٹ کر آئے گی، یعنی اسے کوئی کامیابی نہیں ملے گی. کہ دیکھ لیتے ہیں کہیں کسی کونے میں کوئی خرابی ہو، کہیں کوئی شوشہ خراب ہو، اور کوئی دھاگا برابر کہیں سے خلل نظر آئے. حالانکہ دنیا میں کوئی شخص عالی شان محل بنائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، خواہ اس میں سینکڑوں سال صرف کر دے، بڑی خرابی تو یہی ہوگی کہ اسے پائیداری نہیں، دائمی رہنا نہیں، اسے فنا ہونا ہے. اور آسمان ہزاروں سال سے ہے اور ہزاروں سال رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی. یہ ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. پہاڑوں کو دیکھتے نہیں کیسے وہ کھڑے کیے گئے ہیں. اللہ نے خاص طور پر عرب میں بہت سے پہاڑ بنائے اور وہ پوری زمین کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا. پہاڑ زمین کی میخ ہیں، کیل ہیں، اور پوری زمین کو یہ پہاڑ تھامے ہوئے ہیں. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر زلزلہ در زلزلہ واقع ہوتا، زلزلوں کا سلسلہ ہوتا. اسی وجہ سے آج جہاں جہاں پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان کو ایک رکاوٹ سمجھ کر دور کیا جا رہا ہے، مصیبت آتی ہے اور زلزلے آتے ہیں، دوسری مصیبتیں آتی ہیں. یہ تو قدرت کا سامان ہے، قدرت کے مناظر ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور بڑی مصلحت سے پیدا کیا ہے کہ یہ سارے پہاڑ پوری زمین کو تھامے رہے. تو ان کو بوجھ سمجھنا اور مصیبت سمجھ کر راستہ سے ہٹانا بڑی بیوقوفی کی بات ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، لہذا ویل الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو دیکھو کیسے وہ کھڑے کیے گئے ہیں، ہے کوئی پہاڑوں کو کھڑا کرے. ویل الارض کیف سطحت، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھا دی گئی، کہ زمین اس کی ابتدا کہاں، اس کی انتہا کہاں، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالی ہی اس کی پوری تفصیل جانتے ہیں. اور زمین اللہ نے اتنی نرم بھی اس کو نہیں بنایا کہ اس میں مکانات ٹھہر نہ سکیں، اور اتنی سخت بھی اللہ نے اس کو نہیں بنایا کہ مکانات بنائے ہی نہ جا سکیں، ضرورت ہی پوری نہ ہو. اللہ نے بین بین درمیانی اعتبار سے بنایا کہ ضرورت پوری بھی ہو رہی ہے اور اس سے فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں، وہ نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے، جو فائدہ چاہے اس سے حاصل کر سکتے ہیں. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، الذی خلقنی فہو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات وہ ہے جو مجھے کھلاتی اور پلاتی ہے، کوئی دنیا میں کسی کو نہیں کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں، وہی پلاتے ہیں، ورنہ اگر کسی مخلوق کے ہاتھ میں یہ نظام ہوتا تو یہ نظام بہت پہلے خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسی ایسی مخلوق ہیں کہ جانتے ہی نہیں وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، اندھے پڑے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے منہ تک بھی رزق پہنچاتے ہیں، وہاں جا کر رزق ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی مخلوق عموماً بھوکی نہیں سوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی روزی پہنچاتے ہیں۔ الذی هو یطعمنی، یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور وہ مجھے پلاتا ہے، یعنی اس نے کھانے پینے کا سامان پیدا کیا اور وہ مجھے پانی دے رہا ہے جس سے میری پیاس بجھتی ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا کہ کوئی کاروبار اور کوئی کسی مشغلے میں، یہ سب باتیں کس نے سکھائی؟ پوری آبادی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ایک ہی کام پر سب متفق نہیں ہے، انسانوں کی جتنی ضرورتیں ہیں اتنے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے تم یہ کام کرو، اس کے مطابق اسے ہنر اور صلاحیت دیتا ہے، قابلیت دیتا ہے، تو ہر شخص ایک کام لے کر بیٹھتا ہے، اسے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ضرورت اور اس سے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، اور پانی کا ایسا شاندار نظام بنایا ہے کہ ساری مخلوق مل کر ایسا نظام نہیں بنا سکتی، کہ پہاڑوں کو اللہ نے برف بنا دیے، وہاں سے پانی پگھل کر آہستہ آہستہ زمین کے اندر پھیلتا ہے، زمین کی رگوں میں، ہمیشہ پانی اوپر ہی نہیں رہتے، اور سمندر جس کی ابتدا اور انتہا بڑی مشکل سے معلوم ہوتی ہے، سمندر کے پانی کو اللہ نے کھارا کر دیا، اگر وہ میٹھا ہوتا تو پانی سڑ جاتا، خراب ہوتا، اسے کھارا بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ پانی بہت حد تک محفوظ ہے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں فائدے ہو رہے ہیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، بیمار ہوتا ہوں جبکہ بیماری کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور شفا بھی اللہ دیتے ہیں اگر مقدر ہوتی ہے، لیکن ادب دیکھیے، پیغمبروں سے ادب سیکھنا چاہیے، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اچھی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف اور بڑوں کی طرف کریں، نیک کاموں کی نسبت اللہ کی طرف اور بڑے کام بڑے لوگوں کی طرف کریں، اپنی طرف نہ کریں عموماً۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، اللہ کیسے کیسے شفا دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، آگے چھٹی اور ساتویں صفت ہے کہ وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ آج زندگی دے رکھی ہے، والذی یمیتنی، آگے چل کر وہی مجھے موت دے گا، جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ موت دیں گے، ثم یحین، پھر اللہ مجھے زندہ کریں گے۔ ثم تراخی، یعنی دیر کے لیے آتا ہے، کتنی دیر ہوگی اللہ جانتے ہیں، یہ برزخ کی زندگی ہے، کسی کے حق میں بہت لمبی ہے، کسی کے حق میں درمیانی ہے، کسی کے حق میں مختصر ہے۔ ثم یحین، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. آٹھویں صفت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ذات وہ ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری ساری خطائیں معاف کر دے گا، میری غلطیاں معاف کر دے گا. ان یغفر لی یوم الدین. اور کیوں معاف نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی صالح بنایا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوں گے، جس کا تذکرہ آگے اللہ کر رہے ہیں. والذی اطمع، جس کے تعلق سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دیں گے. وہ تو امام الانبیاء تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور بڑے معصوم پیغمبر تھے، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا تھا. ہاں کبھی بھول چوک ہو جاتی تھی، اسی کو اللہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو بھول چوک ہوتی ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. پھر آگے دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. پروردگار مجھے عقل مندی دانائی نصیب کیجئے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کیجئے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اور آخرین میں میرا نام اور میرا تذکرہ خیر کے ساتھ باقی رکھیے. آج یہ آخرین ہی کا دور ہے. حضرت ابراہیم نے بہت پہلے دعا مانگ لی کہ میرے بعد جو زندگی ہوگی، جو دنیا ہوگی، اس میں جو لوگ آتے رہیں گے قیامت تک میرا ذکر خیر ہوتا رہے، برائیوں سے میرا ذکر نہ ہو. یہ اچھی دعا ہے، ہر انسان کو مانگنی چاہیے کہ میرے بعد بھی میرا ذکر خیر ہو اور نیک نامی کے ساتھ میرا ذکر کیا جائے. وجعلی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثتی جنت النعیم. اور مجھے جو جنت النعیم کے وارث لوگ ہیں ان میں سے ایک بنا دیجئے. کتنی عاجزانہ دعا ہے، حالانکہ سب سے بڑے وہ وارث ہیں جنت کے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جو جنت کے وارث ہونے والے ہیں ان میں میرا بھی شمار کر دیجئے. تو یہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے تعلق سے اللہ نے بات کہی. ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. آگے اللہ نے ان کی پانچویں صفت بیان کی، شاکر لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. فرما بردار ہونا اور ہے، شکر گزار ہونا اور ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرما بردار، جو حکم اللہ نے دیا وہاں اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور تفسیر اور وضاحت بھی نہیں پوچھی، اور جہاں اللہ نے انعامات سے نوازا وہاں پھر سجدہ شکر کرنے لگے. اے اللہ، اس انعام کا تو میں مستحق نہیں تھا، آپ نے میری حیثیت سے زیادہ مجھے انعام دیا ہے، فضیلت دی ہے، اور آپ نے مجھے مقام عطا کیا ہے. شکر گزار ہونے کا ایک معنی فرما بردار ہونا بھی ہے، لیکن یہاں الگ الگ معنی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، قدردان تھے. اللہ ان کو چھوٹی نعمت دے، بڑی نعمت دے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. یہ بڑی چیز ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اور یہ جتنے اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ بھی شکر کے اعمال ہیں. کہ اگر بندہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، پروردگار آپ کا شکر ہے، احسان ہے، لیکن نماز کا، روزے کا پابند ہے، اور زکوٰۃ اور حج کا پابند ہے، دینی احکام کا پابند ہے، تو شکر گزار ہے. اسی کو اللہ نے کہا اعملوا آل داود شکرا، کہ داود کے گھر والوں شکر کا عمل کیا کرو. حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کے گھر والے شکر کے اعمال کیسے کرتے تھے؟ حدیث میں ہے کہ انہوں نے رات کے تین حصے بنا رکھے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تین حصوں کو انہوں نے گھر والوں میں تقسیم کر دیا کہ پہلے حصے میں اتنے لوگ جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر وہ سوئیں گے، دوسرے لوگ بیدار ہوں گے، دوسرے حصے میں اتنے لوگ اللہ کی بندگی کریں گے، پھر وہ سو جائیں گے، اور تیسرے حصے میں اتنے لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ مطلب یہ ہے رات کا کوئی حصہ عبادت سے خالی نہ ہوتا، پورے گھر والے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں تعریف فرمائی کہ سب سے بہترین روزہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی روزہ نہ رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرتے، اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے کھانے پینے کے لیے نعمتیں دی ہیں۔ یہ ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ، شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ آگے اللہ تعالیٰ صفتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ کیسے منتخب کیا؟ تمام انسانوں میں سے نبی اور رسول ہونے کے لیے منتخب کیا، ان کو نبی اور رسول بنایا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہمیشہ صراط مستقیم پر باقی رکھا، پوری زندگی وہ ابتدا سے انتہا تک صراط مستقیم پر رہے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنا، آگے اللہ تعالیٰ آٹھویں صفت بیان کر رہے ہیں، ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں بڑی خوبیوں سے نوازا، جن خوبیوں کا ذکر گزشتہ جمعہ ہوا تھا، بعض خوبیوں کا، تو اللہ کہہ رہے ہیں بڑی خوبیوں سے ہم نے ان کو دنیا میں نوازا، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں شمار ہوں گے، صلحاء میں، بلکہ سید الصالحین ہوں گے، صلحاء میں، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ نو صفتیں اللہ نے بیان کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اہم بات بیان کر رہے ہیں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے مذہب کی پیروی کیجئے، حنیفہ، جو اکسو تھے، مخلص تھے، ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں تھے، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ حکم ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ نے جو شریعت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی، وہی شریعت اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا کی، بس تھوڑے سے احکام میں فرق ہے، اکثر و بیشتر وہی احکام ہیں جو حضرت ابراہیم کو عطا کیے تھے۔ لہذا آج ہم آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ جو طریقہ ابراہیمی تھا، جو طریقہ ابراہیمی اور ملت ابراہیمی تھی، آج وہی طریقہ محمدی ہے، آج وہی ملت محمدی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ذکر آیا، اب بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ عرب لوگ بت پرست تھے عموماً، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار اور ان کے متبع خیال کرتے تھے کہ ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رد کر رہے ہیں، تمہارا یہ کہنا غلط ہے، تم مشرک ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے۔ لہذا طریقہ محمدی، ملت محمدی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اللہ نے آج یہاں رکھ دی ہے۔ اور شرک اور شرکیات سے، بدعات سے ہر ہر مسلمان کو بچنا ہوگا، جب بھی وہ ابراہیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر رہے گا، اور پورے طور پر وہ نجات پانے والا ہوگا. اور اس امت میں، اس ملت میں شرک اور شرک کے جتنے اسباب ہیں اللہ نے ان کو بھی حرام قرار دے دیا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابو الانبیاء تھے، نبیوں کے باپ تھے، اللہ نے وہیں سے انبیاء کا سلسلہ قیامت تک کے لیے عام کر دیا. کوئی جھول عقیدے میں نہ رہے، کوئی خرابی عمل میں نہ رہے. عمل میں خرابی ہو، اللہ سے سچی توبہ کی جائے، اللہ قبول کر دے، لیکن عقیدہ اگر خراب ہو جائے، شرک اور شرکیات داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل بھی قبول نہیں کرتے، اسے نجات بھی نہیں ہو سکے گی جب تک کہ وہ برے عقیدے سے سچی توبہ نہیں کر لیتا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں، خصوصاً درود ابراہیمی، اللہ نے کتنا شاندار نظام بنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے آپ نے ابراہیم پر رحمت نازل کی اور آل ابراہیم پر، ایسے ہی محمد اور آل محمد پر بھی رحمت نازل کیجئے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے برکتیں آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی، وہ برکتیں محمد اور آل محمد پر نازل کیجیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر متقی مسلمان میرے آل میں شامل ہے، میرے آل میں شامل ہے. حدیث میں آپ نے وضاحتاً یہ بات کہی کہ ہر متقی مسلمان میری آل کے اندر شامل ہے، لہذا یہ رحمت ہمارے حق میں بھی ہے جبکہ ہم ان کی روش پر، ان کے طریقے پر باقی رہیں گے. اگر دائیں بائیں ہوں گے، یہ رحمت نہ شامل حال نہیں ہوگی، یہ برکت ہمیں نصیب نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.